اللهم ارزقنا شفاة الحسين، اللهم ارزقنا زيارة الحسين، اللهم ارزقنا محبة الحسين، اللهم ارزقنا زيارة الحسين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي العظيم. صلوات على محمد وعلى محمد. پروردگار عالم کی بارگاہ میں جتنا بھی ہم شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے ماہ محرم الحرام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور کربلا میں پیش کی گئی ان کی قربانی کو زندہ رکھنے، اس کی یاد منانے اور اس عزاداری کے ذریعے سے اس کربلا کے پیغام کو انسانیت تک پہنچانے کی جو توفیق دی ہے، اس پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. میں آپ کی توجہ کروانا چاہوں گا کہ اس مقدس پیغام کو، یعنی کربلا کے پیغام کو پہنچانے میں صرف وہ اپنے آپ کو شریک نہ سمجھے کہ جو منبر پر بیٹھتا ہے، صرف وہ اپنے آپ کو شریک نہ سمجھے کہ جو مثلاً بانی بنتا ہے مجالس عزا کا، بلکہ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں ہر فرش عزا پر بیٹھنے والا برابر کا شریک ہے. آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا کہ کسی بھی مکتب نے، کسی بھی نظریے نے جب دنیا والوں کے سامنے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا ہو تو وہ لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، بڑے بڑے مجمع، بڑے بڑے جلسے کرواتے ہیں اور بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اتنے لوگ ہمارے ساتھ ہیں. ان سب سے خطاب کر کے الحمدللہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں کوئی ایسا دکھا دو جس کو یاد کرنے کے لیے اتنے لوگ جمع ہوتے ہوں جتنے لوگ ہر سال حسین کو یاد کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں پوری دنیا میں. آپ طاقت دیکھیے جو اللہ نے اس ذکر میں رکھ دی، لوگوں کے دلوں کے اندر شامل کر دیا حب حسین اور ذکر حسین کو اس طرح کہ وہ علاقے کہ جہاں پر اپنے آپ کو شیعہ کہنے والے اقلیت میں ہوتے ہیں، جب امام حسین کا مہینہ آتا ہے تو حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ لگنے لگتا ہے یہی لوگ اکثریت میں. اس بات پر غور کیا کریں. تو میں نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے پہلے تو ہمیں ہر نعمت پر شکر واجب ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے نعمت بڑی ہوتی جائے، نعمت عظیم ہوتی جائے، اتنا ہی زیادہ شکر بھی انسان پر واجب ہوتا چلا جاتا. غم امام حسین، تذکرہ واقعات کربلا، یعنی اس واقعے کا تذکرہ کہ جس کو دین اسلام کی بقا کا ضامن سمجھا جاتا ہے، اس کی اگر آپ کو توفیق ملی ہے تو شکر گزاری واجب ہے. لیکن اس کی شکر گزاری کیسے ہو؟ خداوند عالم کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے ان چیزوں کو سمجھانے کے لیے بھی وہ مربی ہمیں عطا کیے ہیں کہ جیسے مربی دنیا میں کسی اور قوم کو عطا نہیں کی. انہوں نے ہمیں بتایا ہے، ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے ہمیں بتایا ہے. اس نعمت کے لیے بھی سن لیجئے اور تمام نعمتیں جو اللہ نے آپ کو دی ہیں، کہ در حقیقت سب کچھ جو ہمارے پاس ہے اللہ کی نعمت ہے. ان کی شکر گزاری کیسے ہو؟ اور پھر بالخصوص جو ہمارے دلوں میں اللہ نے کربلا رکھ دی ہے، دلوں میں حب حسین رکھ دیا ہے، اس کی شکر گزاری کیسے؟ آئمہ کی بات بیان کرنے سے پہلے قرآن مجید کی طرف اشارہ کروں. قرآن مجید میں اللہ نے ایک قانون بتایا ہے، اور وہ قانون یہ ہے، اس کا قانون، اٹل قانون، نہ بدلنے والا قانون. فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اس بات کو یقین جان لو کہ اگر میری عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو یقین رکھو کہ میں اس نعمت میں اضافہ کروں گا، اور اگر میری نعمت کے شکر گزار نہیں بنو گے وَلَئِن كَفَرْتُمْ كُفْرَانِ نعمت. شکر کے مقابلے میں کفران نعمت آتا ہے، شکر نعمت کے مقابلے میں اگر کفران نعمت کرو گے تو پھر یہ نہیں فرمایا کہ میں نعمت کم کر دوں گا، اس سے سخت بات کہی. فرمایا ان عذابی لشدید، جو نعمتوں کے شکر گزار نہیں ہے پھر ان کو سزا ملے. یا دوسری جگہ پہ فرمایا کہ ذالک جزیناہم بما کفروا وہل نجازی الا الکفور. قوم سبا کہ جن کو باغات ملے تھے، کھیتیاں ملے تھی، بہترین پانی کا بندوبست تھا، سرسبز و شاداب ان کے باغات تھے اور کھیتیاں تھیں، لیکن ناشکری کی خدا نے چھین لیے، سیلاب آ گیا، ان کے بارے میں خدا فرماتا ہے کہ یہ جو ہم نے ان کو سزا دی ان کے کفران نعمت کی وجہ سے تھی. وَهَلْ نُجَازِ إِلَّا الْكَفُورِ، اور ہم جزا یعنی سزا نہیں دیتے مگر اس کو جو کفران نعمت کرتا ہے. یعنی جو بھی انسان کو سزا ملے گی کفران نعمت کی ملے گی. توجہ فرمائیں، دین اسلام نعمت ہے، اس کے شکر گزار کو انعام ملے گا اور اس کی بے قدری کرنے والے کو سزا ملے. اور دین اسلام کا ایک اہم باب واقعہ کربلا، شکر گزاری کرنے والے کو جزا ملے گی اور ناشکری کرنے والے کو سزا ملے گی. امانت ہے کربلا. کیا شکر گزاری سکھائی اہل بیت اطہار نے؟ خلاصہ یہ ہے کہ جس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہتے ہو، یہ دیکھو کہ جس خالق نے تمہیں وہ نعمت عطا کی ہے، نعمت عطا کر کے اس نعمت کے بارے میں تم سے کیسے رویے کی توقع رکھتا ہے، کیسا رویہ اس نعمت کے بارے میں دیکھنا چاہتا ہے. تقریباً 1400 سال سے، 1350 سال سے زائد، کربلا کی یہ امانت، عزاداری کی یہ امانت کہ جس کی بانی جناب زینب عالیہ سلام اللہ علیہا ہے، ہماری نسلوں نے اس امانت کو نسل در نسل کس طرح آج ہم تک پہنچایا. بلکہ میں یوں کہنا چاہوں گا کہ اس عزاداری کے بانی، اس عزاداری کے بانی، اس کی بنیاد رکھنے والے خود رسول اللہ ہیں. اس لیے کہ کربلا میں امام حسین کی شہادت کے بعد ایک ان پر گریہ کیا گیا ہے، لیکن اللہ کے رسول وہ ہستی ہیں، علی مرتضیٰ وہ ہستی ہیں، جناب زہرا وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے اس شہزادے کی زندگی میں اس کے مصائب پر گریہ کیا. شیعہ سنی کتابیں گواہی دیتی ہیں. عجیب مقام عطا کیا ہے اللہ نے امام حسین کو. ہم 12 ائمہ کو مانتے ہیں، کتنی عظمت ہے مولا علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی، تمام ائمہ کی، لیکن عظمت امام حسین اس اعتبار سے آپ دیکھیے کہ سب ائمہ نے سب سے زیادہ توجہ دلوائی ہے سید الشہداء کی طرف. اس لیے کہ دین اسلام کی تاریخ میں، دین اسلام کی خاطر جو کام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو انجام دینے کا موقع ملا، وہ دیگر ائمہ میں سے بھی کسی کو وہ موقع نہیں ملا. اور جو مصیبت، جو سختی، جو کڑا وقت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر آیا، وہ کسی دوسری ہستی پر، سمیت اللہ کے نبی کے، سمیت مولا علی کے، کسی دوسری ہستی نے وہ کچھ نہیں دیکھا، اپنی آنکھوں سے وہ مناظر نہیں دیکھے جو امام حسین نے کربلا میں دیکھے، کسی نے نہیں دیکھے. لہذا ہم اپنے ائمہ کی روایات میں دیکھتے ہیں کہ وہ سب کے سب ہماری توجہ کروانا چاہتے ہیں امام حسین علیہ السلام. کیسے؟ آپ کتنے ہی ائمہ سے یہ روایات پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، ہم تک پہنچی. ایک مثال دیتا ہوں، امام رضا علیہ السلام فرمایا کرتے تھے لوگوں کو، اپنے اصحاب کو۔ ظاہراً جب ماہ محرم قریب ہوتا یا محرم کا چاند نظر آ جاتا، خدا جانے آج شب نظر آتا ہے یا کل شب نظر آتا ہے، لیکن بالآخر وقت آ گیا تو امام فرماتے تھے کہ میرے والد بزرگوار یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی محرم کے مہینے کا چاند نظر آتا تھا، میرے بابا کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو جاتی تھی، غمگین نظر آتے تھے دیکھنے والوں، اور پھر خاص طور پر جب عاشورہ کا دن آتا تو میرے بابا کی حالت ایسی ہوتی تھی، اس شخص کی حالت ہوتی تھی جس پر کوئی بہت بڑی مصیبت آ کر وارد ہو گئی، مصیبت سے نڈھال دکھائی دیتے تھے۔ ایک سال نہیں، دو سال نہیں، تمام زندگی۔ یہ ہماری نظروں میں بیچارے ہیں، اہل بیت اطہار کی خوشبو جس طرح سے نصیب ہونی چاہیے تھی نصیب نہیں ہوئی، اس کمی کی وجہ سے بیچارے سمجھنا چاہیے ان کو کہ جو کہتے ہیں، اس قسم کے اعتراضات کرتے ہیں کہ جی اسلام میں تو سوگ 3 دنوں کا ہوتا ہے، تو یہ تم امام حسین علیہ السلام کا سوگ مثلاً کیوں منا رہے ہو؟ حالانکہ خود اللہ کے نبی کی زندگی کے 1 سال کو یہ لوگ خود بھی عام الحزن کے نام سے یاد کرتے ہیں، غم کا سال۔ تو اگر 3 دن سوگ ہوتا ہے تو پھر کیوں اس پورے سال کا نام عام الحزن رکھا گیا؟ کون سا سال ہے اللہ کے نبی کی زندگی کا کہ دو بڑے محسن اللہ کے نبی کے اور دو بڑے محسن اسلام کے، ایک جناب ابو طالب اور ایک جناب خدیجۃ الکبریٰ، ایک ہی سال میں اللہ کے نبی سے جدا ہو گئے، خالق کی دعوت کو لبیک کہا۔ اتنے غمگین ہوئے رسول اللہ کہ پورے سال کو مسلمان عام الحزن کہتے ہیں۔ یہاں پر ایک نقطہ آگے بڑھنے سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، توجہ فرمائیے گا اور انشاءاللہ جس تک پہنچے توجہ کریں۔ یہ جو زیادہ سوگ منانے سے منع کیا گیا ہے، یہ کس جہت سے منع کیا گیا؟ یہ اس جہت سے منع کیا گیا ہے کہ جو لوگ، کوئی ان کا پیارا دنیا سے چلا جائے، بالعموم جو وہ باتیں کرتے ہیں، خاص طور پہ آپ اس زمانے کو مد نظر رکھیں، توجہ فرمائیں، جس زمانے میں اسلام آیا، اسلام کی تعلیمات آ رہی تھی، اس زمانے کے کلچر کو، اس معاشرے کو، ان کے رواجوں کو مد نظر رکھیں کہ جب ان کا کوئی مر جاتا تھا عجیب و غریب حرکات کرتے تھے، عجیب و غریب قسم کے بین، عجیب، چونکہ ان کے لیے کیا تھا، موت کیا تھی ان کے لیے کہ سب کچھ ختم ہو گیا، ان کے لیے جو کچھ تھا یہی دنیا تھی، اور اس دنیا سے سانس بند ہوئی، بس اب یہ بندہ چلا گیا، اب فلان کا باپ مر گیا کبھی ملاقات نہیں ہوگی، بھائی مر گیا کبھی ملاقات نہیں ہوگی، بیوی مر گئی اب کبھی ملاقات نہیں ہوگی، بیٹا مر گیا کبھی ملاقات نہیں ہوگی، تو عجیب و غریب قسم کے الفاظ بولتے تھے۔ اور افسوس کے ساتھ آج بھی بعض لوگ کے جو ہیں تو مسلمان لیکن دین کی تعلیمات سے آشنا نہیں ہے، جب کوئی پیارا دنیا سے جاتا ہے تو ایسے الفاظ بولتے ہیں، ہم نے سنے، بعض لوگ کہتے ہیں، اللہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں، بس اگر کوئی جوان فوت ہو جائے، اچانک فوت ہو جائے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا، تو کیا کہتے ہیں، اللہ سے خطاب کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے جانے کا کوئی وقت تھا ابھی، ایسے جیسے اللہ کو وقت کا نہیں پتا تھا کب کس نے جانا ہے۔ اعتراض، تو یہ جو جس پیٹنے سے اور رونے سے اور اس قسم کے الفاظ سے منع کیا گیا، وہ رونا اور پیٹنا ہے جس میں اللہ کے فیصلے پر اعتراض کی بو آتی ہو، توجہ فرمائے، اللہ کی قضا پر، اللہ کے فیصلے پر اعتراض کی بو جس چیز سے بھی آئے وہ منع ہے دین میں، لیکن ہر رونا دین میں منع نہیں ہے۔ اگر ہر رونا دین میں منع ہوتا تو جب پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے کہا کہ تم نے، تمہارے نفسوں نے اکسایا جو کام تم نے کر دیا، کیا لفظ بولے؟ فصبر جمیل، میں بہترین صبر سے کام لوں گا تمہاری اس حرکت پر۔ اور اس کے بعد قرآن کیا بتاتا ہے آپ سنتے رہتے ہیں کہ اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے حضرت یوسف کو یاد کر کے کہ آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی۔ ہمارے لیے تصور کرنا آسان نہیں ہے، اتنا روئے اتنا روئے۔ ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں لوگوں کے پیارے جاتے ہیں، بہت پیارے ہوتے ہیں، کسی کی ماں دنیا سے چلی گئی، کسی کے والد دنیا سے چلے گئے، کسی کا جوان بیٹا دنیا سے چلا گیا، بہت روتے ہیں، ایک دن دو دن تین دن ختم۔ کبھی کبھی یاد کر کے آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ہم تصور کریں ایسا رونا کہ جس سے انسان کی بینائی چلی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی کی قرآن میں یہ روش ہے کہ اگر کام اس کی مرضی کے مطابق نہ کرے کوئی تو اللہ تبارک و تعالی اس پر اعتراض کر دیتا ہے، اگرچہ نبی کیوں نہ ہو۔ نبیوں کا اللہ کی مرضی کے مطابق کام نہ کرنا، اس کی بحث اپنی جگہ پر، لیکن مثلا قرآن مجید میں فرمایا اللہ نے، ہم نے آدم میں عزم نہیں پایا، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے آدم میں عزم نہیں پایا، اعتراض کر دیا اللہ نے، اپنی بات پہنچا دی۔ حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اللہ نے بات پہنچا دی۔ لیکن پوری سورہ یوسف میں، بلکہ پورے قرآن میں، اللہ نے ایک جگہ پر بھی حضرت یعقوب پر اعتراض نہیں کیا کہ یعقوب نے کہا تو تھا میں خوبصورت بہترین صبر کروں گا، لیکن رو رو کے اپنے صبر کے خلاف کام کر دیا۔ ایک جملہ، ایک اشارہ بھی اللہ نے حضرت یعقوب کے کام پر، گریے پر اعتراض کا نہیں کیا قرآن۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ پس اللہ تعالیٰ نے رونے سے منع نہیں کیا، وہ معاشرہ جس کی اصلاح کرنے کے لیے آیا تھا اسلام، وہ جو مرنے والوں پہ حرکتیں کرتے تھے اور رو پیٹ کرتے تھے اور الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے، اس بات کو سمجھ لیں اور جو اعتراض کرے اس کو بھی سمجھائیں، ان کی اصلاح کے لیے یہ قاعدہ ضابطہ ہے۔ لیکن ویسے گریہ کرنا تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی یعقوب پر کوئی اعتراض نہیں کیا کہ جن کی آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی تھی، بلکہ وہ گریہ ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر گریہ کرنا، وہ گریہ ہے جو اللہ کی رضا کا سبب ہے، اس لیے کہ یہ گریہ اللہ کے کسی فیصلے پر اعتراض نہیں ہے، یہ گریہ اللہ کے کسی فیصلے پر اعتراض نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے، ناممکن ہے۔ بھلا کیسے کوئی شیعہ روئے اس لیے کہ امام حسین کیوں شہید ہوئے، اس میں اللہ پر اعتراض کرے؟ کیسے کر سکتا ہے سوائے اس کے کہ جو جاہل ہو، جسے پتہ نہ ہو، جسے بتایا نہ گیا ہو، جسے معرفت نہ ہو، اس لیے کہ جس کا حسین ہر قربانی پر اعلان کر رہا ہو کہ اے اللہ حسین تیرے فیصلے پر راضی ہے اور تیرے ہر حکم کے آگے سر تسلیم حسین خم کرتا ہے، اس حسین کا ماننے والا کیسے اعتراض کر سکتا ہے اللہ پر کہ حسین کیوں شہید؟ یہ اللہ پر اعتراض نہیں ہے، اعتراض ہے لیکن اللہ کے دشمنوں پر اعتراض ہے۔ اس زمانے میں خدا کے دشمنوں پر اعتراض کا نشان ہے امام حسین پر بہائے جانے والے آنسو۔ اور تا قیامت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر بہائے جانے والے آنسو ہر زمانے کے ظالموں پر اعتراض کا نشان ہے، عبادت ہے یہ آنسو. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. ہم نے اس عشرہ مجالس کا جو عنوان رکھا وہ ہماری نظروں میں ایک انتہائی قابل بحث، قابل گفتگو، انتہائی خوبصورت عنوان ہے، موضوع ہے، اور موضوع ایسا ہے جسے آپ سنتے رہتے ہیں. لیکن ہم انشاءاللہ اس موضوع کو مختلف پہلوؤں سے کھول کر ان ایام میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے، اور وہ موضوع ہے امام حسین وارث انبیاء. آپ سنتے ہیں حسین اپنے نانا کے وارث، اللہ کے نبی کے اپنے فرمان میں اس کی طرف اشارہ ملتا ہے، الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے کیونکہ جد ہے رسول اللہ حسین کے، واضح ہے. لیکن میں حسین سے ہوں اس حدیث کے حصے میں اشارہ ہے کہ میرے بعد میرا دین فقط وہ دین ہوگا جو میرے نواسے حسین نے بتایا ہوگا، کیونکہ تمام ادیان کی تاریخ ہے کہ جب دین لانے والی ہستی دنیا سے چلی جاتی، کوئی نبی دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اس نبی کے نام پر اس نبی کے ماننے والوں کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا جاتا ہے، اختلافات میں بانٹ دیا جاتا ہے، اور پھر وہ دین آہستہ آہستہ اپنی طاقت، اپنی اٹھان، اپنی اصل شکل کھو دیتا ہے، اور وہ دین کے ماننے والے جنہوں نے اس اپنے نبی کے پیغام کو باقی بشریت تک پہنچانا تھا، وہ بجائے باقی بشریت کی طرف توجہ کرنے کے آپس میں الجھ کر رہ جاتے. تمام انبیاء کے ادیان کے ساتھ ابلیس نے یہ کام کیا، اور افسوس کہ اللہ کے آخری نبی کا دین بھی اس مسئلے سے محفوظ نہ رہ سکا، یعنی رسول اللہ کے جانے کے بعد امت اختلاف سے نہ بچ سکے، اور آج تک اس کا شکار. میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 213 ہے، اس کا سادہ ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، لیکن چند جو نکتے ہیں ضروری ہیں کہ پہلے آپ کے گوش گزار کر دیے جائیں، اس امید کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اپنی کتاب کی آیات اور اہل بیت اطہار کے فرامین کو حقیقی معنوں میں سمجھنے والی عقلیں اور شعور عطا فرمائے. میں نے گزشتہ سال بھی ایک بات عرض کی تھی، چونکہ ہماری اس مجلس میں، گفتگو میں آیات قرآن کا تذکرہ کثرت سے رہے گا اور رہنا چاہیے، اس لیے کہ قرآن اور اہل بیت جدا ہی نہیں ہیں، قرآن اور اہل بیت جدا ہو ہی نہیں سکتے. جہاں اہل بیت کا ذکر ہو وہاں قرآن کا ذکر ضروری ہے، جہاں قرآن کا ذکر ہو رہا ہو وہاں اہل بیت کا ذکر ضروری ہے. جو قرآن پہ اس طرح زور دے، کوئی بھی ہو اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا، قرآن پر اس طرح زور دے کہ اہل بیت اپنا مقام، اہل بیت کا مقام دکھائی نہ دے، وہ سیدھے راستے پر نہیں ہے. اور جو اہل بیت کا اس طرح ذکر کرے کہ لوگوں کو مقام قرآن اس طرح سے پیش نہ کرے، وہ بھی سیدھے راستے پر نہیں ہے. ہماری دعا ہے خدا سے کہ اللہ تبارک و تعالی اس قوم کو، جو اپنے آپ کو شیعہ قوم کہتی ہے، جو اپنے آپ کو مکتب اہل بیت کا ماننے والا کہتے ہیں، جیسے ذکر اہل بیت میں اس طرح پہچانے جاتے ہیں جیسے کوئی اور قوم نہیں پہچانے جاتے. ذکر اہل بیت اب ماہ محرم شروع ہو رہا ہے، آغاز ہو رہا ہے، سب کی نظریں کن پر ہیں؟ شیعوں پر. ہمیں، ہمارے لیے جو چیلنج ہے پوری دنیا کے سامنے، جیسے ہی ماہ محرم آتا ہے، جیسے ہی اہل بیت سے منسوب کوئی بات آتی ہے، سب کی نظریں کس طرف جاتی ہیں، سب کی توجہ کس طرف جاتی ہے؟ ہماری طرف آتی ہے کہ شیعہ یہ کام کرتے ہیں. لیکن حدیث ثقلین کی روشنی میں سرخرو اس دن ہوں گے جس دن قرآن سے منسوب بھی کوئی کام جب بھی ہو، ساری دنیا کی توجہ پہلے شیعہ قوم کی طرف جائے اور لوگ کہیں کہ جو حسین حسین کرتے ہیں در حقیقت قرآن کے وارث بھی وہی ہیں. اس طرف حرکت کرنے کی، موو کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. ہم جس موضوع پہ بات کریں گے، امام حسین وارث سے انبیاء، یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے، یہ بہت گہری اور سمجھنے کی بات ہے. آپ توجہ کریں، دنیا میں وراثت کسے کہتے ہیں؟ وراثت اسے کہتے ہیں کہ ایک شخص دنیا سے جاتا ہے اور اس کی جائیداد، اس کی پراپرٹی اس کے بچوں میں، اس کے وارثین میں تقسیم ہوتی ہے. آیا یہ وراثت مراد ہے؟ وراثت کا لفظ چند معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ابھی اسی مثال کے ذریعے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. فرض کریں ایک باپ ہے، بہت زبردست نیک انسان ہے، بہت عبادت گزار انسان ہے، بہت ایماندار انسان ہے، بہت سچا انسان ہے. اس کی اولاد، فرض کریں 3 4 5 اولادیں ہیں اس کی، بیٹے بیٹیاں. جب وہ دنیا سے جائے گا، اس کی وراثت اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق سب میں تقسیم ہو جائے گی. آپ جا کے سوال کریں گے ان کے وارث کون کون ہیں، ان کے نام لیے جائیں گے، یہ 2 بیٹے ہیں، 3 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں. اس وراثت کی بات نہیں ہو رہی، توجہ کریں. وہ اپنی جگہ برحق ہے، وہ اپنی جگہ پر برحق ہے، اسی لیے جناب سیدہ اپنی وراثت مانگنے کے لیے گئی تھی، وہ اپنی جگہ برحق ہے. لیکن ایک اور استعمال ہے وراثت کا، اور وہ کیا ہے؟ کہ اس کی ساری اولادوں میں سے اگر صرف ایک اپنے اخلاق میں، اپنی عبادت میں، اپنی سچائی میں، اپنی صفات میں، اپنی ایمانداری میں، اپنی رحم دلی میں صرف ایک ایسا ہو جو اپنے باپ کی طرح ہو، تو لوگ کیا کہیں گے؟ کہ اپنے باپ کا، ساری اولاد میں سے، اپنے بہن بھائیوں میں سے اپنے باپ کا حقیقی وارث یہ شخص. توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ کون سی وراثت ہے؟ یہ پراپرٹی والی وراثت نہیں ہے، یہ شخصیت کی وراثت ہے، یہ صفات کی وراثت ہے. بہتر سمجھنے کے لیے ایک اور مثال. باپ بہت زیادہ محب وطن تھا، مثال کے طور پہ وطن کی خدمت کے جذبے میں فوج میں چلا گیا، ساری عمر ایمانداری کے ساتھ اپنے وطن کی خدمت کی، جب کہیں جنگ کا موقع آیا میدان جنگ میں پہنچ گیا. بہت ساری اولادیں تھیں لیکن صرف ایک جائے باپ کے نقش قدم پر، تو کیا کہیں گے لوگ؟ کہ یہ اپنے باپ کا حقیقی وارث ہے، یہ اپنے باپ کی زندگی کے مقصد میں اس کا وارث ہے، یہ اپنے اس کے باپ کے دل میں جو تڑپ تھی، جو جذبہ تھا وطن سے محبت کا، صرف یہ اس کا وارث ہے. اس معنی میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام وارث انبیاء. پھر صلوات پڑھیے محمد والے. اگر کسی کو پتا ہو کہ باپ کیسا تھا، توجہ کیجیے، کسی کو پتہ ہو، جس کو پتہ ہو کہ اس کا باپ کیسا تھا، اس کے سامنے اگر کہا جائے، وہ بیٹے کو نہ جانتا ہو، باپ کو جانتا ہو، ٹھیک ہے، تو اس کے سامنے کہا جائے ساری اولاد میں سے یہ اپنے باپ کا وارث ہے، تو کیونکہ یہ باپ کو جانتا تھا، بیٹے کو بھی پہچان جائے گا، کیونکہ جانتا ہے باپ کی خصوصیات کیا تھی، باپ کی صفات کیا تھی، باپ نے ساری زندگی کس لیے گزاری، فوراً پہچان جائے گا، سمجھ جائے گا کہ یہ جو اپنے باپ کا وارث ہے، یہ کن خصوصیات کا، کن صفات کا، کن اہداف کا مالک ہے۔ لہذا ضروری ہے، ہم میں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ آج کے اس پرفتن دور میں، آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ عملی قدم کسی کو فالو کرنے میں اٹھانے سے پہلے، سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ جس کو فالو کر رہا ہے اسے پہچانے کہ وہ ہے کون، تاکہ غلط تعارف کی زد میں آ کے سمجھ رہا ہو کہ میں فالو کر رہا ہوں جبکہ فالو نہ کر رہا ہوں، سمجھ رہا ہو کہ میں اس شخصیت نے جو مجھ سے مانگا ہے، جو تقاضا کیا ہے، میں اسے پورا کر رہا ہوں لیکن پورا نہ کر رہا ہوں، تو ہم کیا دیکھیں گے اپنی گفتگو میں کہ وہ جن کے حسین وارث ہیں، جن کو ہم انبیاء کہہ رہے ہیں اور جن کے سردار حسین کے جد رسول اللہ ہیں، وہ کون تھے، وہ کون تھے اور کیا مقصد لے کر دنیا میں آئے تھے، کیا اہداف لے کر آئے تھے، کیا صفات رکھتے تھے، تو ہمیں خود بخود ڈسکس کرنا پڑے گا انبیاء کو۔ بس امام کو سمجھنا چاہتے ہیں تو چونکہ امام وارث نبی ہے، تو امام کو صحیح سمجھنے کے لیے نبی کو سمجھنا ضروری ہے، یا دوسرے لفظوں میں کہوں کہ امامت کو، جو عقیدہ امامت رکھتا ہے، اگر وہ امامت کو صحیح سمجھنا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے نبوت کو صحیح طرح سے سمجھے۔ نبوت کس چیز کا نام ہے؟ اللہ نے انبیاء کس لیے بھیجے؟ خدا کیا چاہتا تھا؟ اصلاً انسان کو نبیوں کے آنے کی ضرورت تھی یا نہیں تھی؟ اگر تھی تو کیوں تھی؟ یہ سارے سوالات انسان اپنے ذہن میں حل کرے تو اسے خود بخود پتہ چل جائے گا کہ اس نبی جس کو میں نے پہچانا ہے، یہ نبوت جس کا مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، اس نبوت کی جو وارث ہے امامت، وہ کیا اہداف رکھتی ہے اور کیا مقاصد رکھتی ہے اور کیا تقاضے رکھتی ہے مجھ سے، ورنہ بات نہیں بنتی۔ جب ہم نبوت کی بات کریں گے، بات نبوت کی ہو، توجہ فرمائیے، یا بات امامت کی ہو، کچھ چیزیں بہت زیادہ اہم ہیں ہمارے لیے اور کچھ چیزیں بہت زیادہ ہمارے لیے اہم نہیں ہیں، آج کے زمانے کے لیے اہم نہیں ہیں۔ مثال دیتا ہوں، ایک دفعہ ہم بات کرتے ہیں کہ نبی کا مقصد کیا ہے، نبی جو مجھے آ کر پیغام دے رہا ہے وہ کیا چاہتا ہے، ایک یہ موضوع ہے بات کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے کہ اس معاملے میں بہت ساری خرافات اور خرابیاں اسلامی معاشرے میں شامل کر دی گئی ہیں مختلف طریقے سے، کہ جن کی وجہ سے نبوت کے اصل مفہوم سے امت کی توجہ ہٹ جائے اور اسی نبی کے نام پر کچھ اور چیزوں کی آڑ لے کر امت کو اس ٹریک پہ ڈال دیا جائے جس ٹریک سے نبی نے منع کیا۔ ہوگا یہ نبی کے نام پر، کسی اور کے نام پہ نہیں ہو سکتا، چونکہ لوگوں کے دلوں میں نبی کی محبت ہے، لوگوں کے دلوں میں نبی کی عقیدت ہے، امامت کے ساتھ بھی یہی معاملہ۔ لہذا شناخت سب سے پہلا سٹیپ ہے۔ اب ایک موضوع ہے، انسان جانے نبی کا ہدف کیا ہے، اسے خود بخود پتہ چلے گا نبی کے وارث کا ہدف کیا ہے، ٹھیک ہے،
جس کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ رسول اللہ نے مکہ کیوں چھوڑا، اس کو خود بخود سمجھ آ جائے گی امام حسین نے مدینہ کیوں چھوڑا. اسے پتہ چل جائے گا یہ جدا نہیں ہے دونوں. جب اسے یہ پتہ چل جائے گا کہ اللہ کا نبی کہ جو رحمت ہے عالمین کے لیے، وہ کیوں میدان جنگ میں جاتا ہے جہاں قتل و غارت ہوتی ہے، وہ کیوں میدان جنگ میں جاتا ہے. اسے یہ بھی پتہ چل جائے گا ادھر ادھر کے لوگوں کی باتیں سن کر شکوک و شبہات کا شکار ہونے کی بجائے، اس کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ حسین میدان جنگ میں کیوں جاتے ہیں. جس کو یہ پتہ چل جائے کہ نبوت اور امامت جدا نہیں ہے، نبی اور امام جدا نہیں ہے، اس کو پھر بہت سارے مسائل اس کے لیے بغیر پوچھے، بہت سارے شکوک و شبہات جو ناسبیت کی طرف سے مختلف طریقوں سے ڈالے جاتے ہیں، آج تک ڈالے جاتے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں، اس کے لیے خود بخود مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن پہلے اس کے لیے کلیئر ہو، نبوت کلیئر ہو، اور وارث سے نبی ہونا کسے کہتے ہیں یہ کلیئر ہو. موضوعات بہت سارے ہیں نبوت میں. مثال کے طور پر ایک موضوع جس پر بہت بات ہوتی ہے، شیعہ سنی میں آپس میں اختلاف بھی ہے، کہ اللہ کے نبی پڑھے لکھے تھے یا پڑھے لکھے نہیں تھے. اللہ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھے لکھے تھے یا نہیں تھے؟ قرآن مجید کے ظاہری الفاظ کیا ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے کوئی کتاب نہیں لکھتے تھے، رسول پاک نہیں لکھتے تھے. اگر آپ لکھتے ہوتے تو پھر جو یہ غلط غلط باتیں کر رہے ہیں پھر یہ شک کرتے، آپ تو لکھتے ہی نہیں تھے، آپ نے تو کسی سے پڑھا ہی نہیں ہے. تو پھر ایک ایسے شخص سے ایسا کلام کہ جس کا مقابلہ کرنے سے سارے پڑھے لکھے عاجز ہو جائیں، آپ کی ذات سے ظاہر ہو رہا ہے، تو شک تو تب کرتے نا کہ آپ پہلے بھی ایسا کوئی کام کرتے ہوتے پڑھے لکھوں والا. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، توجہ کیجیے، اس کا مطلب آیا یہ کہ رسول اللہ پڑھ لکھ سکتے ہی نہیں تھے، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ پڑھ لکھ سکتے تھے لیکن ایسا کرتے نہیں تھے. یعنی جب سے رسول اللہ نے اس دنیا میں آنکھ کھولی، دنیا میں تشریف لائے، ساری زندگی پورے 40 سال مکہ والوں کے سامنے ہے، کسی نے نہیں دیکھا کہ اللہ کا یہ بندہ کسی پڑھے لکھے کے پاس بیٹھ کر اس کی شاگردی میں کچھ پڑھنا لکھنا سیکھ رہا ہو. مکہ شہر نہیں تھا، چھوٹا سا گاؤں تھا، آج کل کے گاؤں کے برابر کی آبادی تھی، مسجد الحرام جتنی ہے اس سے بڑا نہیں تھا مکہ، سب جانتے تھے ایک دوسرے کو. تو رسول اللہ کی ساری زندگی ان کے سامنے تھی. تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی بات کی بنیاد پر قرآن میں فرمایا کہ اے رسول، آپ نے کبھی کوئی چیز نہیں لکھی، ٹھیک ہے، اگر آپ لکھا کرتے، اگر آپ ایسا کوئی کام کرتے پھر تو بنتا تھا کہ یہ شک کرے کہ یہ اس نے خود گھڑا ہے. اور 40 سال میں تو انسان کی پوری شخصیت نکھر کے سامنے آ جاتی ہے. اگر کسی نے شاعر بننا ہو تو 40 سال میں بہترین شاعر بن چکا ہوتا ہے. اگر کسی نے مثلا خطیب بننا ہو، کسی نے جو بھی اس کے اندر صلاحیتیں ہیں، 40 سال پورے ہونے تک بالعموم اس کی شخصیت سامنے آ جاتی ہے. لیکن 40 سال کی زندگی سامنے ہے، 40 سال تک ایک بھی جملہ جسے قرآن جیسا کہا جا سکے اللہ کے نبی کی زبان سے نہیں نکلا، لیکن 40 سال کے بعد اچانک یہ کلام اللہ کے نبی کی زبان اطہر سے جاری ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ تم کس بنیاد پر کہہ رہے ہو اس نے اپنے پاس سے گھڑا ہے؟ اس نے پورے 40 سال اس کلام سے ملتی جلتی کوئی بات نہیں کی، کوئی کلام نہیں بولا. مثال کے طور پر 40 سال میں اگر کوئی بہت بہترین غزل کہہ رہا ہو، ایسی غزل کہ سارے شاعر اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیں کہ تیرے جیسا کلام ہم نہیں لکھ سکتے، تو وہ اچانک ہو جاتا ہے؟ نہیں، وہ اپنی نوجوانی سے، لڑک پن سے اس کے اندر وہ آثار دکھائی دینا شروع. لیکن قرآن کے کلام کے آثار رسول اللہ کی ذات میں کسی کو دکھائی؟ اخلاق تھا، کردار تھا، بت پرستی نہ ہونا، توحید پرست ہونا، وہ سب تھا، لیکن قرآن جیسی کوئی بات رسول اللہ کی زبان سے کبھی کسی نے نہیں سنی. تو اس پر بحث ہے, ہم اس پہ بحث نہیں کریں کہ رسول اللہ, ہمارا موقف واضح روایات اہل بیت اطہار علیہ الصلاۃ والسلام کی روشنی میں کہ اللہ کے رسول کو جو کہا گیا نہیں لکھتے تھے, اس اعتبار سے کہا گیا کہ انہوں ان کا کوئی دنیا کا استاد نہیں تھا, نہیں پڑھتے تھے, دنیا میں کسی سے پڑھنا نہیں سیکھا تھا. ورنہ ہمارے عقیدے میں روح زمین پر اللہ کے آخری رسول سے بڑا عالم نہ کوئی پیدا ہوا ہے نہ کوئی پیدا ہوگا. اس کے علم کا کیا کہنا کہ جس کے بارے میں علی علیہ الصلوۃ والسلام جیسی شخصیت کہے کہ میں اللہ کے رسول کے شاگرد ہونے پر فخر کرتا ہوں, ان کی غلامی پر فخر کرتا ہوں. اس کے تو ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے آج ان نکات کے ساتھ, ایک دفعہ اس آیت کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کریں اور خدا نے توفیق دی تو اس بات کو ہم جاری رکھیں گے کہ کس معنی میں حسین وارث انبیاء ہے. اور یہ ذمہ داری ہے صرف علماء کی نہیں, محرم مجھ سے آپ سے ہر ایک سے کہہ رہے کہ تم جو خود کو حسین سے منسوب کرتے ہو, حسین تمہارے پاس امانت ہے. جس طرح اللہ کا رسول کسی علاقے کے لیے مخصوص نہیں ہے, توجہ فرما رہے ہیں, رسول پاک میں آپ سے سوال کروں, رسول پاک صرف عربوں کے لیے آئے تھے, آپ کا جواب کیا ہوگا؟ نہیں. رسول پاک قریش کے لیے آئے تھے؟ نہیں. رسول پاک مثال کے طور پر کسی خاص رنگ نسل زبان کے لیے آئے تھے؟ آپ کا جواب ہوگا نہیں. میں پوچھوں آپ سے کہ رسول اللہ روح زمین پر کوئی ایک انسان ایسا ہے رسول اللہ جس کے رسول نہ ہو؟ مانتا نہیں ہے, جانتا نہیں ہے, اس کی بات نہیں کر رہا. لیکن اللہ نے کس ارادے سے بھیجا ہے؟ ایک آیت بتا دیتی, وما ارسلناك الا رحمة للعالمين وما ارسلناك الا كافة للناس. اے رسول, ہم نے آپ کو تمام انسانیت کے لیے بھیجا ہے. لہذا قرآن میں بعض جگہوں پر خطاب یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر نہیں ہے بلکہ یا ایھا الناس کہہ کر خطاب ہے. کہنا کیا چاہتا ہوں, ہر شیعہ کو اچھی طرح پتا ہونا چاہیے خدا نہ خواستہ کوئی گناہ نہ کر بیٹھے, کوئی کوتاہی نہ کر بیٹھے حسین کو نہ پہچاننے کی وجہ سے. اگر سمجھ لیجئے, اگر حسین آخری نبی کا وارث ہے تو پھر حسین اللہ کی طرف سے کوئی مانتا نہیں یا کوئی جانتا نہیں, وہ میں نہیں بات کر رہا, اللہ کی طرف سے بات کر رہا ہوں. اگر رسول اللہ حسین کے نانا ساری انسانیت کے لیے نبی بن کر آئے ہیں تو پھر حسین بھی کسی ایک قوم کسی مسلک کا امام نہیں ہے, حسین بھی پوری انسانیت کا امام ہے. تو جب ان سے حسین پوری انسانیت کے امام ہیں علیہ الصلوۃ والسلام, جب وہ پوری انسانیت کے امام ہیں تو پھر کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ اپنی کسی حرکت کی وجہ سے کسی کو حسین بتانے کی بجائے حسین سے دور کر دے. اگر میں کوئی ایسی حرکت کروں ممبر پہ بیٹھ کر, آپ کسی محفل میں بیٹھ کر جہاں آپ کی طرح حسین کو ماننے والے نہیں ہیں, کسی جگہ پر سوشل میڈیا پر آپ کوئی ایسی حرکت کرے, آپ کا ہم و غم کیا ہونا چاہیے, آپ میں تڑپ ہونی چاہیے, آپ میں درد ہونا چاہیے کہ یہ بیچارہ جو حسین جیسی ہستی کو نہیں جانتا کس طرح پہچان کراؤں کہ تیری نجات کا عنوان حسین, کس طرح پہچان کراؤں, یہ درد ہونا چاہیے ہر شیعہ میں. دوسروں کو برا بھلا کہہ کر امام حسین کی طرف آنے کی گنجائش ہو اور میری آپ کی کسی حرکت کی وجہ سے اگر کوئی حسین سے دور چلا جائے, باور کیجئے قیامت کے دن مجھ سے اور آپ سے سوال کیا جائے گا کہ یہ امانت تو ساری انسانیت کی امانت تھی, تجھے کیا حق پہنچتا تھا کہ اپنے مزاج کی وجہ سے کسی آنے والے کو واپس بھیج دے. ایک بڑی خوبصورت بات کہی آیت اللہ سید علی خامنائی نے رہبر معظم انقلاب نے کیا کہا کہ ایسا رویہ نہ اپنائیں. آج تو دنیا میں وسائل زیادہ ہو گئے, پہلے آپ چند سو افراد کو ایک جگہ سنا سکتے تھے, اب آپ انتظامات کریں ہزاروں لاکھوں افراد تک اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں ایک ہی وقت میں. تو فرمایا پھر خیال رکھو کہ کوئی ایسی بات نہ کرنا, کوئی ایسا رویہ نہ اپنانا کہ دوسری طرف بیٹھا ہوا کوئی حر اس طرف آنے کا ارادہ کر رہا ہو لیکن تمہارے رویے کی وجہ سے اس کا ارادہ ختم ہو جائے. حر آخری وقت تک کون سے لشکر میں تھے؟ روئے زمین پر بدترین لشکر کا حصہ تھا. میں کہتا ہوں جہنم کے کنارے پر چھوڑیے, جہنم کے اندر گر چکا تھا. لیکن جس میں ذرا سی گنجائش ہے, حسین نے, البتہ جناب حور کا ذکر ہم کریں گے, حسین نے اس جگہ پر ہاتھ رکھا حور کی کہ وہ جو گنجائش حور میں موجود تھی, وہ جو بیج اندر موجود تھا, وہ فوراً پودا بن گیا, فوراً پھول کھل گئے اور حور اس طرف آ گئے. کان الناس امتن واحدتن, لوگ ایک امت تھے. وضاحت کروں گا انشاءاللہ بعد میں. فبعث اللہ النبیین, تو اللہ نے نبیوں کو مبعوث فرمایا, مبشرین و منذرین, خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر, خبردار کرنے والے بنا کر. وانزل معهم الكتاب بالحق, اور نبیوں کے ساتھ حق پر مبنی کتاب نازل فرمائی. کس لیے؟ لیحکم بین الناس فی مختلفوا فیہ, تاکہ لوگوں کے اندر جو بھی اختلاف ہو اس کتاب کے بتائے ہوئے آئین کے مطابق اپنے اختلافات کا فیصلہ کرے. ومختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتہم البینات بغیا بینہم, اور اس کتاب کے بارے میں اختلاف نہیں کیا مگر انہی لوگوں نے جنہیں یہ کتاب دی گئی تھی ایک دوسرے پر ظلم اور زیادتی کرنے کے لیے. اختلاف کا سبب بھی بتا دیا. فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ, تو اللہ نے جب اختلاف ہوا تو اللہ نے ان لوگوں کی اپنے اذن سے ہدایت کر دی جو صاحبان ایمان تھے. اگر مومن ہو اور اللہ کی کتاب ہو تو اللہ کہہ رہے میں کتاب کے ذریعے مومن کی اختلافی باتوں میں ہدایت کر دیتا ہوں, اور پھر فرمایا واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم, اور اللہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت کر دیتا ہے. آج کی عرائض یہیں پہ تمام کرتا ہوں. رسم یہ ہے کہ ابتدائی مجلس میں نواسۂ رسول اور علی و بتول کے لال کی مدینہ سے روانگی کا ذکر کیا جائے. میں نے عرض کیا حسین وارث انبیاء ہے, اور سب سے بڑھ کر حسین اپنے جد رسول اللہ کے وارث ہیں. رسول اللہ کو کے لیے مکہ میں ایسے حالات پیدا کر دیے گئے, حالانکہ بڑی محبت تھی رسول اللہ کو مکہ سے. انسان کو جہاں انسان دنیا میں آتا ہے, جہاں کے گلی کوچوں سے, جہاں کی مٹی کی خوشبو سے انسان مانوس ہوتا ہے, دنیا میں مجبوراً کہیں چلا بھی جائے پھر بھی اس کا دل اس طرف کھینچتا رہتا ہے. تو روایات میں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی جب مکہ چھوڑ کے جا رہے تھے تو بار بار مڑ کے مکہ کی طرف دیکھتے تھے اور کہتے تھے مکہ مجھے تجھ سے محبت ہے, لیکن میں کیا کروں کہ مکہ والے اللہ کا دین قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اللہ کے نبی نے مکہ چھوڑا اور نواسۂ رسول نے مدینہ چھوڑا. مکہ چھوڑنا رسول اللہ کے لیے مشکل, وطن بھی تھا لیکن ایک اور بڑا قیمتی خزانہ تھا رسول اللہ کا مکہ میں. دو قبریں ایسی تھیں مکہ میں کہ وہ دو ہستیاں جیسے ہی دنیا سے گئی اللہ نے بھی فرمایا اے رسول اب ہجرت کر جا. ایک جناب ابو طالب ہیں اور ایک بی بی خدیجہ الکبریٰ ہیں جناب زہرا کی ماں. لیکن حسین کے لیے شاید اور زیادہ مشکل ہے مدینہ چھوڑنا. رسول اللہ کی دو قبریں تھیں وہاں پر لیکن حسین کے لیے تین قبریں ایسی تھیں جن کو چھوڑنا بڑا مشکل تھا. ایک نانا رسول اللہ کی قبر تھی, ایک بھائی حسن مجتبیٰ کی قبر تھی اور ایک مظلومہ ماں زہرا کی قبر تھی. مقاتل میں لکھا ہے تینوں قبروں سے ودا کیا حسین نے. میں مختصر بس اشارہ کرتا چلوں. سب سے پہلے ذکر کروں حسین الوداع کرنے کے لیے آئے اپنے جد رسول اللہ کی قبر پر. جو روایات میں ملتا ہے خدا جانے قبر کے ساتھ لگ کر یہ نواسہ مظلوم کیا کیا راز و نیاز کرتا رہا. پھر اچانک کچھ دیر کے لیے نیند آ گئی. خواب میں کیا دیکھا, فرشتوں کے جھرمٹ میں نانا رسول اللہ تشریف لائے ہیں, کہہ رہے ہیں حسین آپ کے لیے آپ کی ماں زہرا کا سلام لے کر آیا ہوں. حسین نے شکوہ کیا, نانا رسول اللہ آپ کے بعد امت نے ہم سے اچھا سلوک نہیں کیا, ہم پر بہت ظلم و ستم ڈھائے. فرمایا یا رسول اللہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیے, میں اب یہاں نہیں رہنا چاہتا. اللہ کے نبی نے ایک جملہ فرمایا, حسین اللہ کے پاس آپ کے لیے ایک ایسا مقام ہے کہ جو مقام کسی اور کو نہیں ملنے والا, لیکن اس مقام کا راستہ کربلا سے ہو کر جاتا ہے. اے نواسے مجھے بتایا گیا کہ آپ کربلا جائیں گے اور عاشور کے دن پیاس کی حالت میں آپ کو اس طرح ذبح کیا جائے گا جیسے لوگ حیوانوں کو ذبح کرتے ہیں. حسین آپ کو کربلا جانا ہے. ملاقات تمام ہوئی جد سے. دوسرا ودا کہاں پر ہے؟ حسن مجتبیٰ کی قبر پر آئے. عزاداروں آپ جانتے ہیں نا یہ وہ قبر تھی جس میں امام حسین نے اپنے بھائی حسن کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا تھا. اور ساری دنیا مقاتل بیان کرتے ہیں, ساری دنیا امام حسین کے مصائب پڑھتے ہیں لیکن مولا حسن کو دفنانے سے پہلے مولا حسین نے مصائب پڑھے حسن کے. کیسے؟ فرمایا لوگوں اگر کسی نے لٹا ہوا دیکھنا ہو تو مجھے دیکھ لے. اس لیے کہ وہ لٹا ہوا اسے نہیں کہتے جس کا مال دنیا کوئی لوٹ کر لے جائے. ارے لٹا ہوا وہ ہوتا ہے جو اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائی کے بدن سے تیر نکالے اور اپنے بھائی کی لاش کو قبر میں دفن کرے. یہ یاد لے کر الوداع کر رہے ہیں حسین مولا حسن کی قبر سے. اور اب وہ قبر بھی آئی کہ جس کا نشان میں اور آپ تو نہیں جانتے لیکن مولا حسین جانتے تھے. جب بھی زیارت کے لیے لوگ مدینہ جاتے ہیں اپنے عالموں سے سوال کرتے ہیں کہ ذرا ہمیں بتا سکتے ہو کہ جناب زہرا کی قبر کہاں ہے, جنت البقیع میں ہے یا بی بی کے حجرے میں ہے یا روضت الجنت میں ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا. لیکن حسین کو تو معلوم تھا. بس ہم تصور کر سکتے ہیں کہ جب آخری الوداع کے لیے آئے ہوں گے تو یاد آیا ہوگا یہ میری اس ماں کی قبر ہے کہ چکیاں پیس پیس کر جس کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے, ان چکیوں کو پیس کر مجھے پالنے والی ماں آخری سلام کیا اور حسین نے مدینے کو الوداع کیا. بس آخری بات کر دوں. ایک وقت ہے کہ جب حسین مدینہ سے جا رہے ہیں اور ایک وقت ہے کہ جب حسین کا قافلہ مدینہ واپس آیا تھا، ایک بی بی نے نوحہ پڑھا تھا، مدینہ تو جد نہ لا تقبلینا، او ہمارے جد کے مدینے ہمیں قبول نہ کر، جب ہم جا رہے تھے کہیں حسین دکھائی دیتے تھے، کہیں کمر بنی ہاشم دکھائی دیتے تھے، کہیں شبیہ پیغمبر اکبر کا نور تھا، اب جو ہم واپس آئے ہیں تو نہ عباس ہے نہ حسین ہے، ہم اتنی قیمتی خزانوں کو کربلا کی ریت پر چھوڑ آئے ہیں۔
الا لعنة اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔